السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. حکومت پاکستان نے ملک میں کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کرانے کے لیے فوج طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے. فوج قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر شہروں میں سختی سے ایس او پیز پر عمل درآمد کو یقینی بنائے گی. وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اگر احتیاط نہ کی گئی تو ملک میں کرونا کی صورتحال چند روز میں بھارت جیسی بدتر ہو سکتی ہے. واضح رہے کہ رواں ماہ میں اب تک کرونا سے ملک میں سب سے زیادہ ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت کرونا وائرس کی صورتحال پر اہم اجلاس کے بعد وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے نئی پابندیوں کا اعلان کیا. اسد عمر نے اعلان کیا کہ 5% کی شرح سے متاثر علاقوں میں تمام اسکول بند رہیں گے، جبکہ میٹرک اور انٹر کے اسکول و کالجز عید تک بند رہیں گے. بھارت کے ساحلی شہر ویرار کے ایک ہسپتال میں آتش زدگی کے نتیجے میں کرونا کے شکار 13 مریض ہلاک ہو گئے ہیں. متاثرہ ہسپتال میں کرونا کے مریض زیر علاج ہیں. متاثرہ ہسپتال کے چیف آپریٹنگ آفیسر دلیپ شاہ کے مطابق ہسپتال کی دوسری منزل پر واقع انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں اچانک آگ بھڑکی، جس کے بعد وہاں موجود مریضوں کو قریبی ہسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا. بھارت کے سرکاری خبر رساں ادارے پریس ٹرسٹ آف انڈیا نے حکومتی ذمہ دار وویک آنند کدم کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ ہسپتال کے آئی سی یو روم کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے لگائے گئے ایئر کنڈیشنر یونٹ میں دھماکہ آگ لگنے کی وجہ بنا. پاکستان کی پارلیمنٹ کا اجلاس فرانس کے سفیر کو ملک سے نکالنے کی قرارداد کی منظوری کے بغیر ہی غیر معینہ مدت ملک ہو گیا ہے. حزب اختلاف نے قرارداد کے معاملے پر بحث نہ کرنے دینے پر احتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ قومی اسمبلی کا فوری اجلاس بلا کر اس معاملے پر متفقہ قرارداد ایوان سے منظور کرائی جائے. مبصرین کا بھی کہنا ہے کہ اس معاملے پر اٹھائے گئے اقدامات سے لگتا ہے کہ حکومت ابہام کا شکار ہے، جو اس صورتحال سے نکلنے میں کسی صورت مددگار ثابت نہیں ہوگا. افغانستان سے ملحقہ خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع شمالی وزیرستان میں گھات لگا کر قتل کی وارداتوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جس سے نہ صرف عام قبائلی پریشان دکھائی دیتے ہیں بلکہ تشدد کے ان واقعات سے علاقے کی معاشی اور کاروباری سرگرمیوں پر بھی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں. پچھلے 2 دنوں میں گھات لگا کر قتل کی وارداتوں میں 2 سرکردہ قبائلی رہنماؤں سمیت 5 افراد کو نامعلوم حملہ آوروں نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا. افغانستان میں پائیدار قیام امن کے حوالے سے ترکی، پاکستان اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کی ایک اہم ملاقات آج استنبول میں ہو رہی ہے، جس میں افغان امن عمل کے حوالے سے پیش رفت پر بڑے پیمانے پر غور کیا جائے گا. اس کانفرنس کا انعقاد ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب 24 اپریل سے شروع ہونے والی کانفرنس میں طالبان نے شرکت سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد ترک وزیر خارجہ نے استنبول کانفرنس کو رمضان کے آخر تک ملتوی کرنے کا اعلان کیا تھا. دوسری جانب افغان شہری اور مبصرین استنبول کانفرنس کے ملتوی ہونے کو امن کے لیے کی جانے والی کوششوں کے لیے نقصان دہ قرار دے رہے ہیں. کابل سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق افغان وزیر خارجہ حنیف اتمار اس کانفرنس میں ورچوئل شرکت کریں گے، کیونکہ ان میں کرونا وائرس کے مثبت اثرات پائے گئے ہیں. ادھر گزشتہ رات صبح زابل میں کابل قندھار شاہراہ پر منی بس اور آئل ٹینکر کی ٹکر کے نتیجے میں کم از کم 14 مسافر ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے ہیں. صوبائی محکمہ صحت کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ 14 لاشوں اور 10 زخمیوں کو جائے حادثہ سے زابل کے صوبائی ہسپتال منتقل کیا گیا ہے. امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے یہ اعلان کرتے ہوئے کہ امریکہ سال 2030 تک گرین ہاؤسز گیسز کی آلودگی میں 50 سے 52% تک کمی کرے گا، کہا ہے کہ دنیا کو عہد کے ایک بڑے بحران پر ہر صورت غالب آنا چاہیے. یہ بات انہوں نے موسمیاتی تغیر پر عالمی رہنماؤں کے ورچوئل اجلاس کا افتتاح کرتے ہوئے کہی. اجلاس میں دنیا بھر سے 40 ملکوں کے رہنما شرکت کر رہے ہیں. پاکستان کو 2 روز قبل ہی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے. وائس آف امریکہ کے استفسار پر ماحولیات پر وزیراعظم کے معاون خصوصی ملک امین اسلم نے بتایا کہ اجلاس میں وہ خود پاکستان کی نمائندگی کریں گے. خبریں ختم ہوئیں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. حکومت پاکستان نے ملک میں کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کرانے کے لیے فوج کو طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے. فوج قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر شہروں میں سختی سے ایس او پیز پر عمل درآمد کو یقینی بنائے گی. وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اگر احتیاط نہ کی گئی تو ملک میں کرونا کی صورتحال چند روز میں بھارت جیسی بدتر ہو سکتی ہے. رواں ماہ میں اب تک کرونا سے ملک میں سب سے زیادہ ہلاکتیں رپورٹ ہو چکی ہیں. تفصیل جانتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی اس رپورٹ میں.
حکومت پاکستان نے کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے فوج طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے فوج قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ سڑکوں پر نکلے گی. انہوں نے کہا کہ لوگوں کی جانب سے احتیاط نہ کیے جانے کی وجہ سے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. کرونا پر نظر رکھنے والی نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے اجلاس کے بعد جاری بیان میں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ اگر ہم نے احتیاط نہ کی تو چند روز یا ایک دو ہفتے میں ہمارے حالات بھارت جیسے ہو سکتے ہیں.
اگر آپ سب اب سے لے کے عید تک اگر ایس او پیز کے اوپر چلیں گے تو ہمیں وہ قدم نہ اٹھانے پڑے جو بدقسمتی سے اس وقت ہندوستان میں ان کو اٹھانے پڑ رہے ہیں, یعنی کہ شہروں کا لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا. اگر ہمارے بھی وہی حالات ہو گئے جو ہندوستان کے ہیں تو اس کرونا کو روکنے کے لیے ہمیں پھر بند کرنے پڑیں گے شہر.
این سی او سی کے سربراہ اور وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ جن اضلاع میں 5% سے زائد مثبت کیسز کی شرح ہے وہاں اسکول اور کالجز عید تک بند کر دیے جائیں گے. ملک بھر میں شام 6 بجے تک بازار کھولنے کی اجازت دی گئی ہے اور اس کے بعد کے اوقات میں صرف اشیاء ضروریہ کی دکانیں ہی کھولی جا سکیں گی, جبکہ دفتری اوقات کو دوپہر 2 بجے تک محدود کر دیا گیا ہے. وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ حکومت ایسی پالیسی وضع کرنے جا رہی ہے جس کے تحت بیرون ملک سے آنے والوں کی تعداد میں کمی لائی جا سکے. اسد عمر نے بتایا کہ ملک میں آکسیجن کی پیداواری صلاحیت کا 90% استعمال کیا جا رہا ہے جس میں سے 80% صحت کے شعبے میں استعمال ہو رہی ہے.
ملک کی پوری پیداواری صلاحیت جو ہے آکسیجن کی ہم اس کے 90% کے اوپر جا چکے ہیں اور اس کے اندر سے تقریباً 80% جو اس وقت آکسیجن ہے وہ استعمال ہو رہی ہے. 75 سے 80% صحت کے لیے اور کرونا ایک بہت بڑا حصہ ہے اس کے لیے. تو آکسیجن کی سپلائی کو اور مزید کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے جلد از جلد, اور باہر سے بھی اگر ہمیں درآمد کرنی پڑے تو آکسیجن کا انتظام بہتر کیا جائے.
ادھر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز پر قابو پانے اور حفاظتی انتظامات پر عمل درآمد ممکن بنانے کے لیے فوج بلانے کی حمایت کی ہے. ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر کیسر سجاد کا کہنا ہے کہ حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ اگر فوری طور پر حفاظتی اقدامات نہ کیے گئے تو صورتحال بھارت جیسی بدتر ہو سکتی ہے.
عمل درآمد کرانا چاہیے کی طرح ہو جائیں گے, اس کے لیے چاہے آپ کو فوج بلانا پڑے تو آپ بالکل بلائیں. This is a good step.
اعداد و شمار کے مطابق رواں ماہ کرونا سے ملک میں 2411 افراد ہلاک ہوئے اور اس لحاظ سے یہ سب سے زیادہ ہلاکت خیز ماہ رہا ہے. کئی شہروں میں وینٹیلیٹرز پر کرونا مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. 22 اپریل کو ملک بھر میں 53,000 سے زائد ٹیسٹ ہوئے جن میں سے 5,870 افراد میں کرونا کی تصدیق ہوئی, جبکہ ایک ہی روز میں 144 افراد ہلاک ہوئے. رواں ماہ کی 17 تاریخ کو اب تک ملک میں ایک ہی روز میں کرونا سے 149 ہلاکتیں رپورٹ ہوئی. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
پاکستان کی پارلیمنٹ کا اجلاس فرانس کے سفیر کو ملک سے نکالنے کی قرارداد کی منظوری کے بغیر ہی غیر معینہ مدت تک ملتوی ہو گیا. حزب اختلاف نے قرارداد کے معاملے پر بحث نہ کرنے دینے پر احتجاج کیا اور مطالبہ کیا ہے کہ قومی اسمبلی کا فوری اجلاس بلا کر اس معاملے پر متفقہ قرارداد ایوان سے منظور کرائی جائے. مبصرین کا بھی کہنا ہے کہ اس معاملے پر اٹھائے گئے اقدامات سے لگتا ہے کہ حکومت ابہام کا شکار ہے جو کہ اس صورتحال سے نکلنے میں کسی صورت مددگار ثابت نہیں ہوگا. اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
قومی اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر قاسم صدیقی کی صدارت میں شروع ہوا تو حزب اختلاف کے اراکین نے قرارداد پر بات کرنا چاہی, تاہم اسپیکر نے وقفہ سوالات کا آغاز کر دیا. حزب اختلاف نے احتجاج کرتے ہوئے اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کیا تو قاسم سوری نے محض 15 منٹ کی کاروائی کے بعد اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا. دلچسپ طور پر جمعے کے اجلاس کے ایجنڈے میں فرانسیسی سفیر سے متعلق قرارداد کا کوئی ذکر نہیں تھا. حزب اختلاف کو قرارداد کے معاملے پر بحث کے بغیر اجلاس ملتوی کیے جانے پر اپوزیشن رہنماؤں نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر گفتگو کرتے ہوئے اس عمل کو حکومتی پالیسی میں تذبذب قرار دیا. مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد حقان عباسی نے کہا کہ پاکستان کی عوام ناموس رسالت پر متفق ہے اور چاہتے ہیں کہ اس معاملے پر دنیا کو پاکستان کی متفقہ آواز جائے. उन्होंने कहा कि ये रियासत का मामला है और हुकूमत इस मामले पर अपनी पॉलिसी ऐवान में रखे, लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि हुकूमत इस मामले से भागना चाहती है। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ ने कहा कि उजलत में पेश की गई करारदाद पर आज हिजबे इख्तलाफ को ऐवान में बहस नहीं करने दी गई। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी इस करारदाद पर हुकूमत से कुछ सवालात करना चाहती थी। तजिया नगार खुर्शीद नदीम कहते हैं कि पार्लियामेंट की आज की कार्रवाई से अंदाजा होता है कि हुकूमत फ्रांसीसी सफीर के मामले पर करारदाद का हल तलाश करने की बजाय टाल मटोल और फरार का रास्ता अख्तियार करना चाहती है। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगु में उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस तरह की हिकमत अमली गुज़श्ता साल TLP के साथ माहिदा करके अपनाई, जिसके नतीजे में पुरतशद्दद एहतजाज हुआ और अब ये मामला एक बड़े मसले की शक्ल अख्तियार कर चुका है।
ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे तहरीक इंसाफ ने ये टफ टाइम दिया था मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में, जब यमन में अफवाज भेजने की बात हो रही थी, तो ये तहरीक इंसाफ का इसरार था कि इसको पार्लियामेंट में लाया जाए। वो पार्लियामेंट में ले आए और फिर एक सख्त करारदाद मंजूर करवा ली, जिसके नतीजे में सऊदी अरब की नाराजगी मोली नवाज शरीफ साहब ने और उसकी कीमत भी बाद में अदा की। मेरा ख्याल अब अपोजिशन के पास ये मौका आया तो वो भी शायद बदला चुकाएंगे कि किस तरीके से गवर्नमेंट एम्बेरसमेंट का शिकार हो सारे मसले में।
दूसरी जानब स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने ऐवान की तमाम जमातों के पार्लियामानी रहनुमाओं को खतूत अरसाल करके फ्रांसीसी सफीर की बेदखली की करारदाद पर गौर के लिए मुजवजा खसूसी कमेटी में शमूलियत के लिए अराकीन के नाम तजवीज करने का कहा है। अली फुरकान, उर्दू VOA, इस्लामाबाद।
अफगानिस्तान से मुलहक पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जिला शिमाली वजीरस्तान में घात लगाकर कत्ल की वारदातों में इजाफा देखने में आ रहा है, जिससे न सिर्फ आम कबायली परेशान दिखाई देते हैं बल्कि तशद्दुद के इन वाकयात से इलाके के मुआशी और कारोबारी सरगर्मियों पर भी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। पिछले दो रोज में घात लगाकर कत्ल की वारदातों में दो सरकर्दा कबायली रहनुमाओं समेत 5 अफराद को नामालूम हमला आवरों ने गोलियां मारकर हलाक कर दिया। पुलिस का मौकफ है कि कबायली इजला में पुरानी रिवायात के मुताबिक दुश्मनियों और तनाज़ात में मुलव्वस लोग एक दूसरे को इंतकामी तौर पर कत्ल करते हैं लेकिन मुकदमे दर्ज नहीं करते। पेशावर से शमीम शाहिद की रिपोर्ट में तफसील पेश करते हैं।
खैबर पख्तूनख्वा के अफगानिस्तान से मुल्हिका कबायली जिला शमाली वजीरिस्तान में गात लगाकर कत्ल की वारदातों में एक बार फिर इजाफा देखने में आ रहा है। पिछले दो दिनों के दौरान गात लगाकर कत्ल की वारदातों में दो सरकर्दा कबायली रहनुमाओं समेत 5 अफराद मारे गए हैं। गात लगाकर कत्ल की वारदातों में इजाफे ने न सिर्फ आम कबायलियों को परेशान कर दिया है बल्कि कबायली रहनुमा मलक खालिद खान दावड़ के बकौल इससे इलाके की रोजमर्रा समाजी कारोबारी और माशी सरगर्मियाँ भी मुतासिर हो रही है।
ये टारगेट किलिंग इंतहाई ज्यादा हो गई है और नॉर्थ वजीरिस्तान में आजकल इंतहाई बेयकीनी की सूरत हाल है, बल्कि यहाँ तक के अभी आम आवाम में इंतहाई सरायंगी फैली हुई है और वो शदीद खौफ और डर का शिकार है, जिसकी वजह से कारोबारी जिंदगी पे इंतहाई असर पड़ा है।
बताया जाता है कि रवा साल अब तक गात लगाकर कत्ल की 20 से ज्यादा वाकयात में 4 खवातीन समेत लगभग 25 से ज्यादा अपराध मारे गए हैं। इन वाकयात में पिछले 22 फरवरी को मिरली के इलाके में एक ही रोज दो मुख्तलिफ वाकयात में 4 खवातीन समेत 6 अफराद हलाक हुए थे। हलाक होने वाले चारों खवातीन एक गैर सरकारी इदारे के जेर इंतजाम कबायली खवातीन को सलाई कढ़ाई और दस्तकारी की तरबियत देने गए थे। अभी तक पुलिस अहलकारों ने इन वाकयात में किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। शमाली वजीरिस्तान के जिले पुलिस ऑफिसर शफीउल्लाह गंडापुर ने वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ बातचीत में कहा कि ज्यादातर वाकयात पुरानी दुश्मनियों का नतीजा है।
ये टारगेट किलिंग नहीं है, ये पर्सनल एनमिटी है और यहाँ पे एज पर कल्चर वो पश्तों का जो एक रिवाज है को पता होता है, वो बंदे को चार्ज नहीं करते। ये जो के बाद दिख रहे ये जो अभी कत्ल केसेस हुए हैं ये पर्सनल एनमिटी।
मगर खालिद खान दावड़ ने जिले पुलिस ऑफिसर के मौकब से इख्तिलाफ करते हुए कहा,
पुलिस का अगर ये दावा है कि जाती दुश्मनियों की बुनियाद पे तो पुलिस अपना किरदार उनका क्या है? मिसाल के तौर पर आपका रिट इतना कमजोर रहे कि एक बंदा खुद ही उठ के अपनी दुश्मनी का बदला लेता है, तो मतलब है कि आप किसी बंदे को तहफ़ुज़ फराहम नहीं कर सकते।
ताहम शफीउल्लाह गंडापुर ने कहा कि कई एक वाकयात की तहकीकात आखिरी मराहल में है, जिसमें जाती दुश्मनी और अनाद के बायस कत्ल की वारदातों की तस्दीक हुई है। खालिद खान दावड़ का कहना है,
हमने तो मर्जर इसीलिए मांगा था कि सिविल इदारे वहाँ पे एक्टिव हो जाए, जिसकी वजह से आवाम और सिविलियन इदारों के माबेन एक तो गैप नहीं रहेगा, दूसरी बात ये कि सिविलियन इदारों को जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है उनको काम کام کرنے کا بہتر موقع ملے گا۔
شمالی وزیرستان سے ملحقہ جنوبی وزیرستان میں بھی کچھ اسی قسم کا صورتحال ہے، جہاں پر گاد لگا کر قتل کا تازہ ترین واقعہ سراروغا تحصیل کے گاؤں ہبت خیل شلمزئی میں نامعلوم افراد نے گھر میں گھس کر ایک خاتون کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
افغانستان میں پائیدار قیام امن کے حوالے سے ترکی، پاکستان اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کی ایک عام ملاقات آج جمعے کے روز استنبول میں ہو رہی ہے، جس میں افغان امن عمل کے حوالے سے پیش رفت پر بڑے پیمانے پر غور کیا جائے گا۔ اس کانفرنس کا انعقاد ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب 24 اپریل سے شروع ہونے والی کانفرنس میں طالبان نے شرکت سے انکار کیا تھا، جس کے بعد ترک وزیر خارجہ نے استنبول کانفرنس کو رمضان کے آخر تک ملتوی کرنے کا اعلان کیا۔ دوسری جانب افغان شہری اور مبصرین استنبول کانفرنس کے ملتوی ہونے کو امن کے لیے کی جانے والی کوششوں کے لیے نقصان دہ قرار دے رہے ہیں۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے نظر الاسلام کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
ترک وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ سیف فریقی کانفرنس میں افغان امن عمل کے علاوہ توانائی، سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر ہجرت سے متعلق حالیہ پیش رفت کا احاطہ کیا جائے گا۔ پاکستان نے بھی طالبان سے افغانستان کے مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی اپیل کی ہے۔ اس سے قبل طالبان نے کہا تھا کہ جب تک افغانستان سے تمام غیر ملکی افواج کا انخلاء نہیں ہو جاتا، تب تک وہ کسی ایسی کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے جو افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے فیصلہ سازی کرے۔ افغانستان کے دارال حکومت کابل میں مقیم خاتون صحافی، جو کہ داخلی امور کے ساتھ ساتھ افغانستان میں خواتین کے مسائل پر بھی رپورٹنگ کرتی ہیں، کا کہنا ہے اگر امریکہ دوحا امن معاہدے کے مطابق 1 مئی کو افغانستان سے تمام افواج نکال لیتا تو افغانستان میں جاری تشدد کی لہر میں مزید اضافہ ہو سکتا تھا۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث اپنا اصل نام نہ بتانے کی شرط پر انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغانستان میں طالبان کے حملوں کے ساتھ ساتھ القاعدہ جیسی دہشت گرد تنظیموں کو بھی پنپنے کا موقع ملتا۔
افغانستان میں عوام غیر یقینی کا شکار ہے، کیونکہ نوجوان نسل کو استنبول کی کانفرنس سے کافی امیدیں تھی، کیونکہ اگر طالبان اور افغان حکومت کسی نتیجے پر پہنچ جاتی تھی اور جنگ بندی پر اتفاق ہو جاتا تو افغانستان میں امن آتا۔
مبصرین کا کہنا ہے کہ افغانستان کے عوام استنبول کانفرنس کو افغانستان کے لیے امن کی آخری کوشش کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کابل یونیورسٹی کے پروفیسر اسد وحیدی نے بتایا کہ اس کانفرنس سے قبل امریکہ نے افغان عوام کو باور کرایا تھا کہ اس کے بعد افغانستان میں امن و امان کی فضا قائم ہو جائے گی۔ پروفیسر اسد وحیدی کا مزید کہنا تھا کہ ان کے شاگرد بھی حالیہ واقعات کے پیش نظر تذبذب کا شکار ہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا
دوی د دوار خلو ترمنز دی پوسنی حالت کے پوسنی حالت ناراض دی لوسنی حکومت نے ناراض دی۔
نوجوان نسل غیر یقینی کا شکار ہیں، وہ نہ تو موجودہ نظام سے خوش ہیں کیونکہ موجودہ حکومت اپنے مکمل اختیار میں نہیں ہے، دوسری جانب وہ طالبان سے بھی خائف ہیں کہ اگر وہ دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں تو جو ترقی انہوں نے کی ہے وہ ضائع نہ ہو جائے۔ صوبہ بدخشان سے تعلق رکھنے والی افغان پارلیمان کے رکن ڈاکٹر نیلوفر ابراہیمی کا کہنا ہے کہ افغانستان کی ترقی کے لیے خواتین اور نوجوان نسل کا کردار بہت معنی خیز ہے، کیونکہ 65% آبادی نوجوان نسل پر مشتمل ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ تمام اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ افغانستان کی ترقی کے لیے استنبول کانفرنس کا انعقاد جلد سے جلد ہونا چاہیے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ افغان سیکیورٹی فورسز اپنی سرزمین کا دفاع خود کر سکتی ہیں، لیکن ان فورسز کو ابھی بھی عالمی برادری کی مالی امداد اور سامان کی ضرورت ہے۔ وزارت دفاع کے ترجمان فواد امان نے جنرل کینت میکنزی کے غیر ملکی فوجی دستوں کے انخلا کے بعد افغان سیکیورٹی فورسز کی ضرورت کے بارے میں بیان کے رد عمل میں وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغان سیکیورٹی فورسز کو عالمی برادری کی مالی، تکنیکی اور سیاسی مدد حاصل ہے، اور خاص طور پر امریکہ آئندہ 3 سال کے دوران یہ امداد جاری رکھے گا۔ امریکی سینٹرل کمان کے سربراہ جنرل میکنزی نے جمعرات کے روز سینٹ کی آرم سروسز کمیٹی کی سماعت میں بتایا ہے کہ انہیں اس بات پر تشویش ہے کہ امریکہ اور بین الاقوامی فوج کے افغانستان سے نکلنے کے بعد افغان فوج اپنی صلاحیت برقرار نہ رکھ پائے گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ انخلاء کے بعد افغان فضائیہ کے زیر استعمال طیاروں کے حوالے سے مدد ختم ہونے کے بعد افغان فضائیہ کے متاثر ہونے کے بارے میں فکر مند ہیں۔ افغان وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اس وقت افغان افواج ملک میں 96% کاروائیاں خود انجام دے رہی ہیں۔ اسی دوران افغان حکومت نے امریکی اور نیٹو افواج کی طرف سے فوجی تنصیبات کو افغان افواج کے حوالے کرنے کے سلسلے میں ایک کمیشن تشکیل دیا ہے۔ اس سے پہلے مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا میں امریکی فورسز کے کمانڈر نے کہا تھا کہ افغانستان سے امریکی اور اتحادی افواج کا انخلا اس ملک کی اپنی سیکیورٹی فورسز کی ناکامی کا باعث بن سکتا ہے۔ یو ایس سینٹرل کمانڈ کے جنرل کینت مکینزی نے جمعرات کے روز سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کو بتایا تھا کہ 10,000 کے لگ بھگ امریکی اور اتحادی فورسز نے افغان سیکیورٹی فورسز کو طالبان کے ساتھ ایک تعطل برقرار رکھنے میں مدد دی، مگر جب یہ مدد نہیں رہے گی تو کنٹرول برقرار رکھنے کی ان کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے، جو کہ تشویش کا باعث ہے۔ ادھر گزشتہ رات افغانستان کے صوبہ زابل میں کابل کندھار شاہراہ پر منی بس اور آئل ٹینکر کی ٹکر کے نتیجے میں کم از کم 14 مسافر ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے۔ صوبائی محکمہ صحت کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ 14 لاشوں اور 10 زخمیوں کو جائے حادثہ سے زابل کے صوبائی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔
وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو شوز آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے یہ اعلان کرتے ہوئے کہ امریکہ سال 2030 تک گرین ہاؤس گیسز کی آلودگی میں 50-52% تک کمی کر دے گا۔ صدر نے کہا کہ دنیا کو اس عہد کے ایک بڑے بحران پر ہر صورت غالب آنا چاہیے۔ یہ بات انہوں نے موسمیاتی تغیر پر عالمی رہنماؤں کے ورچوئل اجلاس کا افتتاح کرتے ہوئے کہی۔ اجلاس میں دنیا بھر سے 40 ملکوں کے رہنما شرکت کر رہے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے صدر بائیڈن کے اعلان کی تعریف کرتے ہوئے اسے گیم چینجر قرار دیا اور کہا کہ موسمیاتی تغیر کے خلاف لڑائی میں اس کے اثرات بڑی تبدیلیوں کے پیش خیمہ ثابت ہوں گے۔ سدرا ڈار تفصیل بیان کرتی ہیں۔
امریکہ آلودگی کے اخراج کی سطح سال 2005 تک لانے کا ہدف رکھتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ اس سطح تک پہنچنے کے لیے کوششوں میں کاربن سے پاک بجلی، کاروں اور ٹرکوں میں تیل کے خرچ کو کم کرنا، صنعتی مقامات پر کاربن کے اخراج کو روکنا اور میتھین کے استعمال کو کم کرنا شامل ہے۔ سربراہ اجلاس کے منتظمین اور ماحولیات پر سرگرم کارکنوں کی توقع کے برعکس آبادی کے اعتبار سے دنیا کے دو بڑے ممالک چین اور بھارت نے جمعرات کو ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے کوئی نیا وعدہ نہیں کیا ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا کہ ان کا ملک اگلے کئی سالوں تک کوئلے کے استعمال کو کنٹرول کرنے اور 2026 اور 2030 کے درمیان قدرتی ایندھن کے استعمال کو کم کرنے کی کوشش کرے گا۔ چین کے صدر نے چین کی جانب سے کاربن کے اخراج کو 2030 تک کم کرنے کے عزم ظاہر کیا۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے سال 2030 کے صاف توانائی منصوبے کے لیے امریکہ کے ساتھ شراکت داری کا اعلان کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گٹریس نے سربراہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ہمیں کرہ ارض کو ماحول دوست بنانے کی ضرورت ہے، لیکن دنیا اس وقت ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے انتہائی خطرات سے دوچار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بات یقینی بنانا ہے کہ ہمارا اگلا قدم صحیح سمت میں ہو۔ ان کے بقول دنیا بھر میں موجود رہنماؤں کو اس بارے میں اقدامات کرنے چاہیے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بھی سال 2030 تک گیسوں کے اخراج کو 40-45% کم کرتے ہوئے اسے 2005 کی سطح پر لانے کے عزم کا اظہار کیا۔ جرمن چانسلر اینجلینا مرکر نے اس بارے میں خوشی کا اظہار کیا کہ امریکہ موسمیاتی سیاست پر دوبارہ تعاون کر رہا ہے۔ جرمن چانسلر نے صدر جو بائیڈن کو مخاطب کرتے ہوئے امریکہ کے اس کردار پر اور سربراہ کانفرنس کے انعقاد پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سخت جانفشانی کا کام ہے اور کاروباری زندگی کو یکسر تبدیل کر دینے والا راستہ ہے۔ آن لائن سربراہ اجلاس میں بعض تکنیکی مسائل بھی پیش آئے۔ نائب صدر کاملا ہیرس اور صدر بائیڈن کے خطاب کے دوران شور اور ایکو باز گشت کا مسئلہ درپیش رہا۔ فرانس کے صدر کے ریکارڈ شدہ بیان میں بھی اس وقت خلل پیدا ہوا جب امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو بولنے کی دعوت دی، جنہیں اس دوران کم از کم 2 منٹ تک خاموش بیٹھے رہنا پڑا۔ روس کے صدر نے کہا کہ ان کا ملک صاف توانائی کے منصوبوں میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے ترجیحی شرائط متعارف کرا سکتا ہے۔ جاپان اور برازیل کے رہنماؤں نے بھی اجلاس سے خطاب کیا۔ بڑے ممالک کے علاوہ چھوٹے ملکوں کو بھی اجلاس کے پہلے روز سنا گیا۔ اینٹیگا، باربودا، کیریبین گیبون اور ریپبلک آف مارشل آئیلینڈ جیسے ملکوں کے رہنما نے بھی کانفرنس سے خطاب کیا۔ ان ملکوں کو موسمیاتی تغیر سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں شمار کیا جاتا ہے۔ پاکستان کو 2 روز قبل ہی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ وائس آف امریکہ کے استفسار پر ماحولیات پر وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک امین اسلم نے بتایا کہ اجلاس میں وہ خود پاکستان کی نمائندگی کریں گے اور ماحولیاتی مسائل اور ان سے نمٹنے کی پاکستان کی کوششوں کا اعادہ کریں گے۔
امریکی سینٹ نے جمعرات کے روز بھاری اکثریت سے نئے قانون کی منظوری دی ہے جس کا مقصد کووڈ 19 کی وبا کے دوران ایشیائی امریکیوں کے خلاف بڑھتے ہوئے نفرت انگیز جرائم سے نمٹنے کی کوششوں کو تقویت بخشنا ہے۔ اس بل سے متعلق محکمہ انصاف میں ایک نیا عہدہ متعارف کرایا جائے گا تاکہ کووڈ 19 سے متعلق نفرت انگیز جرائم کے جائزے کے ساتھ ساتھ قانون نافذ کرنے والے مقامی اداروں کو ایشیائی امریکیوں کے خلاف نفرت پر مبنی تشدد سے نمٹنے میں مدد فراہم کی جا سکے۔ جنوبی کیرولائنا کے سینیٹر ٹیم سکاٹ صدر جو بائیڈن کے کانگریس سے مشترکہ خطاب کے جواب میں ریپبلکنز کی جانب سے رد عمل کا اظہار کریں گے۔ امریکی صدر بائیڈن آئندہ بدھ کے روز قوم سے خطاب کر رہے ہیں، جس کے بعد سینٹ میں واحد ریپبلکن سیاہ فام ٹیم سکاٹ اپنی پارٹی کی عکاسی کریں گے۔ سکاٹ، جنہیں 2024 کے صدارتی انتخاب کا ایک ممکنہ امیدوار سمجھا جاتا ہے، وہ نسل اور کرمنل جسٹس میں اصلاحات کے بارے میں جی او پی کی ایک سرکردہ آواز ہیں اور پارٹی میں ٹرمپ اور اعتدال پسندوں میں مقبول ہیں۔ صدر کے خطاب پر رد عمل کے اظہار کے لیے ٹیم سکاٹ کا انتخاب ریپبلکن پارٹی کی جانب سے 2020 کی اس صورتحال کے بعد متحد ہونے اور توجہ حاصل کرنے کی کوشش ہے، جس کے نتیجے میں پارٹی وائٹ ہاؤس اور کانگریس کے دونوں ایوانوں میں اکثریت سے محروم ہو گئی تھی۔ اور اب پیش کرتے ہیں کرونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال اور رپورٹ۔ بھارت کے ساحلی شہر ویرار کے ایک اسپتال میں آتش زدگی کے نتیجے میں کرونا کا شکار 13 مریض ہلاک ہو گئے۔ متاثرہ اسپتال میں کرونا کے مریض زیر علاج ہیں۔ آتش زدگی کا یہ واقعہ ریاست مہاراشٹر کے ساحلی شہر ویرار کے وجے ولابو کووڈ کیئر ہسپتال میں جمعے کی صبح پیش آیا۔ متاثرہ ہسپتال کے چیف آپریٹنگ آفیسر سی ای او دلیپ شاہ کے مطابق ہسپتال کی دوسری منزل پر واقع انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں اچانک آگ بڑھکی، جس کے بعد وہاں موجود مریضوں کو قریبی ہسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا۔ دلیپ شاہ نے بتایا کہ آگ لگنے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ان کے بقول اس وقت ہسپتال میں 90 مریض زیر علاج ہیں۔ اسد نذیر کی رپورٹ میں مزید تفصیل پیش کرتے ہیں دنیا بھر کی خبروں کے ساتھ۔
ہسپتال میں زدگی کا واقعہ ایک ایسے موقع پر پیش آیا ہے جب دو روز قبل ریاست مہاراشٹرا کے شہر ناسک کے ایک ہسپتال میں آکسیجن لیکیج کے واقعے میں وینٹیلیٹرز پر موجود 24 مریض دم توڑ گئے تھے۔ مہاراشٹرا بھارت کی کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والی ریاست ہے، جہاں یومیہ کیسز اور اموات کی یومیہ تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ادھر کیلیفورنیا کے علاقے پالو آلٹو میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی اسکول آف میڈیسن نے بدھ کے روز ایک بیان جاری کیا ہے، جس میں اس نے آن لائن گردش کرنے والے ایک جائزے کو مسترد کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ چہرے کا ماسک کووڈ 19 کے خلاف بیکار ہے۔ اس مضمون کے مصنف بارویج وینشیل بوئم کو اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے منسلک بتایا گیا ہے۔ تاہم اسکول نے ماسک کے استعمال کی بھرپور حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بارویج صرف ایک سال کے لیے یونیورسٹی میں رہے، اور وہ بھی کرونا وائرس کی تحقیق کے لیے نہیں۔ کرونا سے متعلق ایک اور خبر میں شامی حکومت اور شام میں باغیوں کے زیر کنٹرول آخری علاقے میں جمعرات کے روز کووڈ 19 ویکسین کی خوراکوں کی پہلی بار فراہمی شروع ہو گئی۔ یونیسیف، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور جے اے وی آئی ویکسین اتحاد نے ایک مشترکہ بیان میں اعلان کیا ہے کہ شام کی حکومت کو آسٹرازینکا ویکسین کی 2,00,000 خوراکیں اور شمال مغرب میں حزب اختلاف کے زیر انتظام علاقے میں 53,800 خوراکیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ویکسین کی فراہمی شام کے عوام کے لیے روشنی کی ایک کرن ہے۔ شام کی خانہ جنگی نے ویکسین کی فراہمی کے عمل کو پیچیدہ بنا دیا ہے، اور ان میں سے بیشتر کو دمشق کے ذریعے حکومت کے زیر انتظام علاقوں میں بھیجنا پڑا ہے، جبکہ باقی کو ترکی کی سرحد کے راستے منتقل کیا گیا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
چین عالمی ادارہ صحت کے سربراہ کی طرف سے پیش کردہ اس تجویز کی مذمت کر رہا ہے کہ کرونا وائرس چینی شہر ووہان کی ایک لیبارٹری سے نکل کر پوری دنیا میں پھیلنے کے مفروضے کے بارے میں مزید تفتیش کی ضرورت ہے۔ گلوبل ٹائمز نے، جو چین کی حکمران کمیونسٹ پارٹی کے زیر کنٹرول ایک با اثر ادارہ ہے، رواں ہفتے عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ادھانم گبریسس کے بیان کا حوالہ دیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس مفروضے پر مزید تحقیقات درکار ہے کہ کرونا وائرس کا ماخذ لیبارٹری سے لیک ہونے والا وائرس ہو سکتا ہے۔ چین کی وزارت وزارت خارجہ کے ترجمان نے عالمی ادارہ صحت پر زور دیا کہ وہ سائنس کا احترام کریں۔ چینی میڈیا نے اس ہفتے کے دوران نامعلوم چینی ماہر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ ٹیڈراس کے بیان کو وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں جو سائنسی توجیہ اور اس کے معیار کے بارے میں سوال اٹھا رہے ہیں۔ مذکورہ ماہر نے عالمی ادارہ صحت کو خبردار کیا کہ اگر تحقیقات بند گلی میں داخل ہو گئیں تو عالمی ادارہ صحت کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ امریکہ انڈونیشیا کی لاپتہ ہونے والی آبدوز کی تلاش کے لیے ایئر بورن سرائے روانہ کرا ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان جان کربی نے جمعرات کو بتایا کہ انڈونیشیا حکومت کے کہنے پر امریکہ کی طرف سے ایسے ذرائع روانہ کیے جا رہے ہیں جنہیں فضائی مدد حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری نیک خواہشات انڈونیشیا کے سیلرز اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ انڈونیشیا کی بحریہ کے جہاز بھی بالی کے بحری علاقے میں اس آبدوز کی تلاش کر رہے ہیں جو دو روز پہلے لاپتہ ہو گئی اور جس کے پاس 53 افراد کے عملے کے لیے ایک روز سے بھی کم کی آکسیجن کی سپلائی بچی ہے۔ بدھ کے روز آخری مرتبہ پانی میں جانے کے بعد سے یہ آبدوز لاپتہ ہے اور خدشات ہیں کہ یہ اتنے گہرے پانی میں ڈوب گئی ہے کہ اسے بچانا ممکن نہیں رہا۔ یوکرین کے صدر نے جمعرات کو کہا ہے کہ یوکرین کی سرحد کے قریب روس کی فوج میں کمی ان دونوں پڑوسی ملکوں کے مابین کشیدگی کو کم کر رہی ہے، لیکن انہوں نے خبردار کیا کہ ان کے ملک کو چوکس رہنا چاہیے۔ اس سے قبل روس نے ہزاروں کی تعداد میں فوجیوں کی بڑے پیمانے پر مشقوں کے بعد انہیں اپنے اڈوں پر واپس جانے کا حکم دیا تھا۔ ان مشقوں کی وجہ سے پڑوسی ملکوں کے مابین کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ روس کے وزیر دفاع سرگئی شوگو نے کرائمیا اور مغربی روس میں مشقوں کے خاتمے کے اعلان کے بعد فوجی دستوں میں کمی کا حکم دیا۔ انہوں نے 1 مئی تک فوجیوں کو اپنے اڈوں پر واپس جانے کا حکم دیا، لیکن یہ بھی کہا کہ وہ اس سال کے آخر میں کی جانے والی مزید مشقوں کے لیے اپنے ہتھیار مغربی روس کی سرحد کے قریب چھوڑ دیں۔ روس کی جانب سے فوجیوں کے بڑے اجتماع مشرقی یوکرین میں فائربندی کی کثرت سے کی جانے والی خلاف ورزیوں کے طور پر سامنے آئے اور مغرب میں خدشات کو جنم دیا اور روس سے اپنی افواج کو پیچھے ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا۔ ادھر روس اپنی سرحدوں کے قریب نیٹو فوج کی تعیناتی پر طویل عرصے سے تنقید کرتا آیا ہے۔ کریملن نے اس وقت مزید فوجی مشقیں کرنا شروع کی جب کرائمیا پر قبضے، غیر ملکی انتخابات میں مداخلت اور عالمی سائبر حملوں اور دیگر امور کے بارے میں مغربی ممالک کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہو گئے۔ فرانس نے کہا ہے کہ اگر روس میں حزب اختلاف کے رہنما الیکسی نیوالنی کی موت ہو گئی تو روس اور صدر ولادیمیر پوٹن کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ بات فرانس کے وزیر خارجہ نے جمعرات کے روز ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں کہی۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم ضروری پابندیاں عائد کریں گے اور اس کے ذمہ دار مسٹر پوٹن اور روسی حکام ہوں گے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ فرانس کو اس حد تک نہیں جانا پڑے گا۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے بی سی این این کے ساتھ اتوار کے روز گفتگو کرتے ہوئے اسی طرح کے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے خبردار کیا تھا کہ نیوالنی کی موت کے نتائج بھگتنا ہوں گے، تاہم انہوں نے وضاحت نہیں کی کہ کس طرح کے نتائج کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ادھر نیوالنی کے حامی اپنے رہنما کی رہائی کے مطالبے کے ساتھ سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں۔ پولیس نے 1700 سے زیادہ نیوالنی کے حامی مظاہرین کو بدھ کے روز گرفتار کر لیا تھا۔ یہ لوگ روس کے مختلف شہروں میں مظاہرے کر رہے تھے۔ اور شمالی ایتھیوپیا کے خطے ٹگرے کا تنازع 6 ماہ میں داخل ہو گیا۔ ایسے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے جمعرات کے روز اپنی خاموشی کو توڑتے ہوئے وہاں امداد کی فوری فراہمی اور حالات کو معمول پر لانے کا مطالبہ کیا۔ 15 رکنی کونسل کے بیان میں ٹگرے میں خواتین اور لڑکیوں کے خلاف جنسی اور صنف پر مبنی تشدد کی اطلاعات کے بارے میں بھی گہری تشویش کا اظہار کیا گیا اور تحقیقات اور احتساب کا مطالبہ کیا گیا، لیکن ان کی براہ راست مذمت نہیں کی گئی۔ خبریں ختم ہوئیں لیکن نیوز شو ابھی جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد مزید رپورٹوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور آج وعدے کے مطابق ہم آپ کو پاکستان کے صدر عارف علوی کا تفصیلی انٹرویو بھی سنوانے والے ہیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔ کچھ اور رپورٹیں پیش کرتے ہیں۔ پاکستان میں پانی کے بحران سے نمٹنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی سہولتوں میں اضافے اور پانی کے بہتر انداز میں استعمال کا مقصد حاصل کرنے کے لیے ایک پالیسی وضع کی گئی ہے۔ پاکستان کے انڈس واٹر کمشنر کے ساتھ ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری کی گفتگو پیش ہے۔
پاکستان میں پانی کے بحران سے نمٹنے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان میں 2030 تک پانی کو ذخیرہ کرنے اور بہتر انداز میں استعمال کرنے کی پالیسی بھی شامل ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انڈس واٹر کمیشن کے سربراہ سید مہر علی شاہ نے اس پالیسی کے بارے میں بتایا۔
2030 تک کے جو ٹارگیٹس ہیں اس میں یہ ہے کہ ہم نے 10 ملین ایکڑ فٹ کی پانی کی اسٹوریج کیپیسٹی کنٹری میں ایڈ، اس کے علاوہ جو کنوینس لاس ہے اور جو سیویج لاس ہے اور واٹر یوز ایفیشنسی ہے اس کو 33% جو ہے واٹر یوز ایفیشنسی کو انکریز کیا جائے گا اور کنوینس لاس کو 33% کم کیا جائے گا. اس کے اندر جو واٹر یوز ایفیشنسی کو 33% انکریز کرنے کے لیے جو پالیسی ایکشن ہے اس میں جو ٹیکنالوجی کو استعمال میں لانے کے لیے مختلف پالیسی ایکشن جو ہیں وہ تجویز کیے گئے ہیں جس میں ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹم ان دا فارم آف ڈرپ اریگیشن اینڈ اسپرنکلر اریگیشن ہے. اس کے علاوہ لیزر لینڈ لیولنگ ہے. اور جو میں صرف ابھی واٹر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں تو یہ سولرائزیشن ہے جہاں پہ ہمیں گراؤنڈ واٹر جو ہے وہ پرومسنگ ہے اور اس کے اوپر ہم سولرائز ٹیوب ویلز کی انسٹالیشن ہے. بٹ ناٹ آل اکراس دا کنٹری, اونلی آن دوز لوکیشن جہاں پہ گراؤنڈ واٹر کی اویلیبلٹی پرومسنگ. تو یہ ہماری ہیں. اس کے علاوہ کچھ سافٹ جو ہیں وہ میت ہیں پانی کے حوالے سے, پانی کی پیسے ڈیفریس کرنے کے لیے جس میں ٹیلیفیوجن سسٹم کا انسٹالیشن ہے. اور اس کے علاوہ ہمارا ایک یونیفائڈ ڈیٹا بیس ہم اپنے پاکستان کا فرسٹ ٹائم بنانے جا رہے ہیں, جس کے اندر ہم پورے پاکستان کے واٹر ریسورسز جو سرفیس واٹر ہے گراؤنڈ واٹر ان کو ہم ایک ایک اپنے یونیفائڈ کریں گے اور ان کی اسٹینڈرڈائزیشن ہو, جس کے تحت تمام ایجنسیز اریگیشن ڈپارٹمنٹس وابڈا اور اس کے علاوہ جو واسال ہیں یہ ایک یونیفارم اسٹینڈرڈ کے اوپر اپنے ڈیٹا کو جو ہے وہ مینٹین کریں.
انہوں نے بتایا کہ اس مقصد کے لیے بھاری رقوم بجٹ میں مختص کی گئی ہیں.
آج سے 4-5 سال پہلے اگر ہم دیکھیں تو یہاں ہماری وزارت آبی وسائل میں پانی کے جو ہمارے منصوبے ہیں ان کے لیے سالانہ 25-30 ارب روپے رکھے جاتے تھے, تو اب پچھلے سال ہم نے الحمدللہ 104 ارب روپے صرف پانی کے منصوبوں کے اوپر اٹھا کے پہنچے ہیں. اور اس سال بھی کوئی 68 بلین روپیز کی الوکیشن ہم نے کی گئی ہے, جس کے اندر ہم امید ہے کہ ہم جون سے پہلے اپنے فنڈس کو خرچ کر لیں گے. لیکن اس سال میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس جو یوٹیلائزیشن آف فنڈز ہے وہ کووڈ-19 کی وجہ سے کم رہی ہے پچھلے 2 سال.
یہ گفتگو کر رہے تھے انڈس کوارٹر کمشنر سید مہر علی شاہ. عمر عباس چافری, اردو بی او اے, واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے. اور آئیے اب آپ کو ہم انٹرویو سنواتے ہیں پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی کا. وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسے وقت میں جب دنیا کو موسمی تغیرات جیسے عالمی چیلنجوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے قریب آنے کی ضرورت ہے, یورپ کی اسلام کے حوالے سے متنازع کیفیات تہذیبوں کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر رہی ہیں. اسلام آباد میں وائس آف امریکہ کے علی فرقان کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ پیغمبر اسلام کے توہین امیز خاکوں کے اشاعت کے رد عمل میں فرانس کے ساتھ تعلقات اور سفیر کی ملک بدری کے حوالے سے پارلیمان جو راہ متعین کرے گی حکومت کو اسے دیکھنا ہوگا. صدر علوی نے بھی کہا کہ بھارت کے ساتھ سرحد پر جنگ بندی کے معاہدے کی توثیق کا پاکستان کی کشمیر پالیسی سے براہ راست تعلق نہیں. ان کے بقول جنگ بندی معاہدہ خوش آئند ہے اور یہ کہنا کہ اس عمل سے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا موقف کمزور ہوگا غیر مناسب بات ہے. پاکستان کے صدر عارف علوی نے امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا کے پروگرام کا خیر مقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ خطے میں امن کے لیے یہ ایک بہتر قدم ثابت ہوگا. عارف علوی کہتے ہیں کہ وہ نئے امریکی صدر جو بائیڈن سے پہلے ہی متاثر ہے اور پاکستان بائیڈن انتظامیہ کے دور میں واشنگٹن سے اچھے مراسم کی توقع رکھتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ بائیڈن جنوبی ایشیا میں جنگ کی بجائے امن میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں. پیش خدمت ہے پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی سے انٹرویو جسے آپ کے لیے ترتیب دیا علی فرقان نے.
پاکستان میں آج کل اس طرح آپ کی کیفیت ہے جس کی وجہ ایک مذہبی جماعت کا فرانس کے سفیر کو بدر کرنے کا مطالبہ ہے. کیا نہیں سمجھتے آپ کے جو حکومتی وزراء کا معاہدہ تھا اور اس کے بعد جو حکمت عملی اپنائی گئی وہ اس ساری صورتحال
نہیں, میں نہیں سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں اس ساری صورتحال کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مغربی ممالک کے اندر اس بات کا احساس نہیں ہے کہ لوگوں کو ناموس رسالت کے حوالے سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے اس کے حوالے سے جو بھی ایکشن ہوتا ہے اس میں یہاں پر ریزنٹمنٹ ضرور ہوتا ہے. اور کوئی انوکھی بات نہیں ہے یہ. یورپ کے اندر خود بھی ہولوکاسٹ کے حوالے سے یہودیوں کے ساتھ جو کچھ نازی جرمنی کے اندر ہوا یا پولینڈ کے اندر ہوا اس کے اوپر سوال کرنا اس وجہ سے قانوناً ناجائز ہے کہ اگر اس پر سوال کریں گے تو یورپ کی اپنی فیلنگز ہرٹ ہوتی ہیں. تو یہ انسان ہیں دنیا کے اندر, کوئی جانور تھوڑی ہیں. یہ سب انسان ہیں دنیا کے اندر جو جن کی جہاں بھی جو کیفیت ہو. مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کوئی میں ایسی بات کروں فریڈم آف اسپیچ کے سائے میں جو آپ کے لیے بے انتہا تکلیف دہ ہو. ہے نا. یہ جنرلی تو بڑے ایشوز کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہمیت رکھتی ہے بات. تو لہٰذا پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری میں ان کیفیات پر ڈالتا ہوں جو اسلاموفوبیا کے اعتبار سے مغرب کے اندر کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے. یہ غیر ضروری کیفیات ہیں. اس کے اندر مغربی میڈیا جو ہے وہ خود بھی اس بات کا اہتمام کرے کہ اس میں وہ احتیاط رکھے. یہ سویلائزیشنز کو کنفرنٹیشن اور مقابلے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرتا ہے, جس کے اندر نقصان اس وقت جب دنیا کے اندر امن کی ضرورت ہے. بہت بڑے بڑے مقابلے ہمارے سامنے ہیں گلوبل وارمنگ کے حوالے سے یا انوائرمنٹ کے اعتبار سے. اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ دنیا کو قریب لایا جائے.
وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ پاکستان سے بدر کرنا فرانس کے سفیر کو مسئلے کا حل نہیں ہے, تو پھر حکومت پارلیمنٹ میں قرارداد کیوں لا رہی ہے؟
اس وجہ سے لا رہی ہے کہ یہ حکومت جمہوری حکومت ہے. اس وجہ سے لا رہی ہے کہ قوم کے جذبات کی عکاسی جو ہے وہ صرف پارلیمان میں ہو سکتی ہے, اور پارلیمان اس سلسلے میں فیصلے کر سکتا ہے جو اس چیز کے سلسلے میں کوئی راہ متعین کرے گا.
حکومت نے تحریک لبیک کو کل عدم کیا, پھر اس کو واپس لیا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جماعتوں کو قومی دھارے میں لانے کی اور انہیں کل عدم کیا جاتا رہا ہے, پھر قومی دھارے میں لانے کی باتیں ہوتی رہی ہیں. تو حکومت کی پالیسی میں یہ جو تذبذب ہے, کیا یہ انتہا پسندی کی وجہ نہیں ہے؟
نہیں, یہ انتہا پسندی کی وجہ نہیں ہے, کیونکہ حکومت نے کل عدم کیا مگر یہ معاملہ کورٹ میں جانا ہے. اس سے پہلے حکومت اس کے اوپر نظر ثانی کر سکتی ہے. تو لہٰذا یہ حکومت نے کل عدم کرنے کے ساتھ ساتھ ممکن ہے یہ ایک بارگیننگ کے طور پر, پریشر کے طور پر نیگوشیٹ کرنے کے اعتبار سے یہ بات رکھی ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت کے اقدامات ہیں وہ جو حالات زمین پر دیکھتے ہیں اس اعتبار سے اپنے تئیں اپنی ضرورت کے اعتبار سے کوششیں کرتی رہتی ہے حکومت.
آپ نے انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے پیغام پاکستان کا ایک قومی بیانیہ جو ہے وہ ترتیب دیا, اس پہ کیوں زیادہ پیش رفت نہیں ہو سکی؟
میرے خیال سے بہت پیش رفت ہوئی ہے. آپ نے انتہا پسندی کم ہوتے دیکھی ہے, مگر یہ انڈیجینس ایشو نہیں ہے, یہ ایشو باہر سے آیا ہے. ہمارے یہاں آپس کے اندر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ فرقوں کے درمیان, شیعہ سنیوں کے درمیان معاملات جو آج سے 3-4 سال پہلے تھے, 5 سال پہلے تھے, اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوئے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کووڈ کے اندر جتنے اتفاق کے ساتھ سارے علماء اور سارے طبقات کو ہم نے اکٹھا کیا اور ان کی ریسپانس ہوئی, تو بہت ہی پازیٹیو جا رہا ہے. یہ تو صرف یہ ایشو ہے جس کا تعلق انتہا پسندی سے کم ہے, جس کا تعلق اس بات سے ہے کہ لوگوں کے جذبات مجروح ہوئے. اور جو محبتیں ہر شخص میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتا ہے, اس کے جذبات جس انداز سے مجروح ہوئے, ہر شخص اپنے انداز سے اس کے اوپر ریئیکٹ کرتا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے ایک پوائنٹ آف ویو رکھا کہ جی اگر فرانس کے امبیسڈر کو بھیجا جائے گا واپس تو اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا, اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ عوام کی آگہی اس میں ضروری تھی.
حزب اختلاف کا یہ کہنا ہے کہ حکومت دانستن پارلیمنٹ کے کردار کو محدود کر رہی ہے.
میرا خیال ہے یہ تو حزب اختلاف خود بھی جواب دے کہ حکومت کے ساتھ ایک ہم کو آرڈیننسز کی ضرورت اس وجہ سے پڑتی رہی کہ قانون تو بدلنے ہیں اور بنانے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ سارا کام حکومت کا رک جائے صرف اس وجہ سے کہ پارلیمنٹ کے اندر نان کوآپریشن ہو اور قوانین نہیں پاس ہوں. تو اس کے اندر یہ دو ہاتھ سے تالی بجنے والی کیفیت ہے کہ اسمبلی کے اندر حزب اختلاف اور حکومت کو آپس میں مشاورت کرنی چاہیے, اور بہت سارے معاملات اور ایشوز ایسے ہیں پاکستان کے جن کو لے کر جن کے اندر کوآپریٹ کر سکتے ہیں.
حکومت کیوں ناکام دکھائی دیتی ہے آپ کو حزب اختلاف کو جو ہے قومی معاملات میں؟ ہم
حکومت مجھے ناکام نہیں دکھائی دیتی. مجھے یہ دونوں ہاتھ تالیاں جو دونوں ہاتھوں سے بج رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان میں ایفرٹ ان لوگوں کو کرنا چاہیے. یہ حکومت کی ناکامی نہیں ہے, یہ پوری حزب اختلاف کی اور حکومت دونوں مل کر اس چیز کو بہتر کر سکتے ہیں.
کیا احتساب کا جو آپ کی حکومت کا بیانیہ ہے اور جو نیب کے اقدامات ہیں, یہ اس اتفاق رائے کی راہ میں حائل نہیں ہے؟
یقیناً یہ حائل ہے, اور میں چاہتا ہوں اس میں کمپرومائز نہیں ہو. احتساب تو ہونا چاہیے, مطلب اس میں کوئی میرے ذہن میں کبھی کوئی دوسری رائے نہیں بن سکتی. جن لوگوں نے ملک کو لوٹا ہے, ارے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, جہاں مغرب کے حوالے سے ملکوں نے 100-100 سال یہ جنگ لڑی ہے احتساب کی, 100-100 سال اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ لوگ چوری نہ کر سکیں, ہے نا. یہ ہماری جنگ تو 2018 سے شروع ہوئی ہے, اور کوئی وجہ نہیں کہ اس کے اندر کوئی کمپرومائز کیا جائے. البتہ یہ بات ضروری ہے کہ انصاف کے دائرے سے نکالا جائے, جب ہی اس میں بڑا ٹائم لگ رہا ہے انصاف کے دائرے سے نکالنا, سوائے اس کے کہ بڑا سمپل احتساب کا قانون ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی جائیداد ہے وہ اس کا اوریجن بتا دے, سورس بتا دے.
وزیراعظم عمران خان اکثر 18ویں آئینی ترمیم پر تنقید کرتے ہیں, اس ترمیم میں آپ کے اختیارات بھی محدود ہوئے, صدر عارف علوی اس ترمیم کو کیسے دیکھتے ہیں؟
میں سمجھتا ہوں بہت مناسب ترمیم ہے مگر امپروومنٹ کی گنجائش, کیونکہ یہ ترمیم کی گئی تھی, ایک تو وہ صدارتی جو تلوار تھی 58(2)(b) کی اس کو ہٹانے کے لیے, میں سمجھتا ہوں مناسب کام کیا گیا. دوسری اس ترمیم نے بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ پروونسز کو دیے تاکہ پروونسز کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہوتی جائے. تیسرے یہ کہ جو عمران خان صاحب کو اعتراض ہے وہ بھی جائز ہے, وہ یہ کہ ریسورسز کے اعتبار سے ان کا خیال یہ ہے اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ ان کا جو پائے کا حصہ ہے تو وہ بڑھنا چاہیے. اس کے اوپر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر مسلسل بات ہوتی رہتی ہے, اور اگر موقع ملے تو جیسے آئین کے اندر ترمیم کی جا سکتی ہے آئین کو بہتر بنانے کے لیے, اسی طرح سے 18ویں ترمیم میں ترمیم کی جا سکتی ہے 18ویں ترمیم کو بہتر بنانے کے لیے.
آپ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھجوایا, اس کے منظور نہ ہونے کی وجہ کیا جلد بازی تھی یا حکومت نے مس ہینڈل کیا؟
نہیں, میں سمجھتا ہوں جو کورٹ نے ورڈکٹ دیا صحیح دیا, ہم نے تو کورٹ ہی بھیجا تھا نا, ہم نے تو کورٹ کے فیصلے کے لیے بھیجا تھا, سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجا تھا کہ بھائی تم فیصلہ کرو, پریسیڈنسی کے پاس کوئی تحقیقاتی ادارہ نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے. پریسیڈنٹ کے انڈر ایف آئی اے اس طرح سے کام نہیں کرتی ہے, کوئی ادارہ نہیں کرتا کہ پریسیڈنٹ تحقیقات کرے. پریسیڈنٹ کے پاس اگر کوئی ریفرنس آئے گا تو اس کا لیجیٹیمیٹ راستہ یہ ہے کہ وہ اس جگہ پر بھیج دیا جائے جہاں فیصلہ ہو. تو بالکل ہم نے بھی صحیح کیا, اور اگر ہمیں پورا بھروسہ ہے عدالتوں کے اوپر کہ عدالتیں صحیح فیصلہ کریں گے.
کیا نہیں سمجھتے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کا جو فیض آباد دھرنا کیس تھا اس پر اگر عمل درآمد کر دیا جاتا تو آج جو صورتحال ہے ملک میں اضطراب کی یہ پیدا نہ ہوتی؟
یہ بلاسفیمی کے سلسلے میں انہوں نے کچھ کہا تھا؟
جی, فیض آباد دھرنا تحریک لبیک نے جو 2017 میں,
نہیں نہیں, اصل ایشو تو بلاسفیمی ہے نا بھائی, اصل ایشو نہیں ہے کہ کس طرح سے آپ ہینڈل کر رہے ہیں, اصل ایشو بلاسفیمی ہے. اور میں اصل ایشو کو چھوڑ کر اس کو لا اینڈ آرڈر سچویشن سمجھ لوں, میری غلط فہمی. اس کو میں یہ سمجھ لوں کہ جی ہم نے ہی ہینڈل کرنا ہے, میری غلط فہمی. عمران خان اگر یونائٹیڈ نیشن میں جا کر تقریر کرتے ہیں یا عمران خان دنیا بھر کو میسیجنگ بھیج رہے ہیں تو یہ اس ایشو کی اصل روٹ کو, اصل جڑ کو پکڑنے کی کوشش ہے. یہ بعد میں یہ اس کی ٹہنیاں ہیں اور اس کے اثرات ہیں جن کو ہینڈلنگ کے اعتبار سے امپروو کیا جا سکتا ہے, ہمیشہ ہی کیا جا سکتا.
بھارت کے ساتھ جو جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہے اور تجارت کے حوالے جو سبریاں موو ہوئی ہیں, اس کو پاکستان کی کشمیر پالیسی کے اوپر جو ہے وہ سوالات کے طور پہ اٹھایا جا رہا ہے.
یعنی
یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے کشمیر کو پس پش ڈال دیا ہے کشمیر ایشو پہ.
اگر سیز فائر کیا جائے, کیونکہ ہندوستان سے مسلسل حملہ ہو رہا تھا, سیز فائر وائلیشنز ہو رہا تھا, ہو رہی تھی, تو یہ کشمیر پالیسی پیچھے چلی جائے گی. یہ میں سمجھا نہیں بات کو, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے کشمیر پالیسی کا کوئی تعلق ہے. اس سے اس کنفرنٹیشن کا جو ڈیلی وائلیشنز ہو رہی تھیں تو ان کو انکریج کیا گیا ہے کہ وہ بھی وہ وائلیشنز نہ کریں, تو یہ تو اچھی بات ہے.
آرٹیکل 270 کے خاتمے کے بعد پاکستان نے یہ کہا تھا کہ بھارت کے ساتھ کسی قسم کی بات چیت کوئی تعاون نہیں ہوگا جب تک کہ انضمام واپس نہیں ہو جاتا کشمیر.
میرا خیال ہے وہ پاکستان کا ابھی بھی یہی اسٹینڈ ہے, مگر یہ کہ جس انداز سے کم سیز فائر فرض کی جائے, یعنی انڈیا نے جس انداز سے ہمیں اٹیک کیا تھا تو آرٹیکل جو اٹیک کیا تھا تو ہم نے پائلٹ واپس کر دیا, تو یہ جیسچرز ہوتے ہیں انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے اندر. مگر کشمیر کا مقدمہ اپنی جگہ بالکل ویسے ہی کھڑا ہے. یعنی اگر فرض کیجئے, مثال دے رہا ہوں, آپ نے سیز فائر کے سلسلے میں کسی سے بات کر لی تو کشمیر اپنی جگہ پر تو متعین ہے نا, اس کو کمپرومائز اور سیکریفائز تو نہیں کیا. ہندوستان کا ہم نام تو لیتے ہیں نا, کل کو یہ کہا جائے کہ جی آپ نام لینا بند کر دیں کیونکہ آپ سے تو اسے کوئی تعلقات نہیں ہے, تو یہ غیر مناسب سی بات ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر سیز فائر وائلیشنز کے اعتبار سے کوئی آپس میں معاہدہ جتنا بھی ہوا ہے وہ ایک خوشائند بات ہے.
حریت رہنما جو ہیں کشمیر کی, وہ اس پہ کیوں معترض ہیں؟
یہ حریت رہنماؤں سے پوچھنا پڑے گا کہ کیوں معترض ہیں, مگر میں
مطمئن ہوں پاکستان ان کو کیوں مطمئن نہیں کرتا.
میں اس بات سے واقف نہیں ہوں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا پرائمری انٹرسٹ کشمیر میں لوگوں کی رائے ہے اکارڈنگ ٹو دا یونائٹڈ نیشنز ریزولوشن, اس سے پیچھے ہم نہیں ہٹیں, مگر یہ مختلف قدم اٹھاتے رہیں گے, ہر وقت ہر انداز سے ہم ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں.
پاکستان کہتا ہے کہ بھارت افغان سرزمین استعمال کر کے عدم استحکام خطے میں پیدا کر رہا ہے, تو اب جب
پاکستان نے ایک بندہ بھی تو پکڑا ہوا ہے نا جو جاسوس تھا جو کر رہا تھا, تو پاکستان کہہ نہیں رہا, پاکستان نے ثبوت انٹرنیشنل فورمز میں سارے دیے ہیں.
تو اب جبکہ امریکہ انخلا کر رہا ہے افغانستان سے, تو پاکستان نے اس چیلنج کی کیا پیش بندی کر رکھی ہے؟
پاکستان نے اس چیلنج کے حوالے سے دنیا کی آگہی کی ہے, پاکستان امن چاہتا ہے, پاکستان امن کا خواہاں ہے, اس کے باوجود کہ ہندوستان نے پاکستان کے بارڈرز کے اندر گھس کر حملہ کیا, اس کے باوجود کہ ہم نے ان کا جہاز گرایا, اس کے باوجود کہ ہم نے ابھی نندن کو واپس کیا, میں سمجھتا ہوں کہ یادو پاکستان کے اندر اسی وجہ سے گرفتار ہے کہ ہندوستان نے بلوچستان کے اندر ایک گندا رول پلے کیا ہوا ہے, جس طرح سے کشمیر کے اندر پلے کیا ہوا ہے, جس طرح سے ہندوستان نے مائنورٹیز کے ساتھ ہندوستان کے اندر ایک خراب رول پلے کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو آگاہ رہنا چاہیے.
طالبان نے تاحال استنبول کانفرنس میں شرکت کا فیصلہ نہیں کیا ہے, پاکستان اس حوالے سے کوئی کردار ادا کر رہا ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ امن کے لیے پاکستان کمیونیکیٹ کرتا رہتا ہے, مگر طالبان جو ہیں وہ خود فیصلہ کریں گے, اور جو افغانستان کا امن پاکستان چاہتا ہے وہ وہی امن چاہتا ہے جو افغانیوں کو منظور ہو, پاکستان کی اپنی کوئی سے ان چیزوں میں نہیں ہوگی, نہ ہونی چاہیے. پاکستان صرف یہ چاہتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات رہیں. پاکستان نے جتنے ریفیوجیز کو 35 لاکھ ریفیوجیز کو پاکستانیوں نے پناہ دی, بہت بڑی بات ہے. اس وقت دنیا کی مورالٹی کے اعتبار سے ہم مغرب سے بڑی نصیحتیں سنتے رہتے ہیں ہیومن رائٹس کے اوپر, مگر جب مغرب کے اندر ریفیوجیز جاتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ سارا یورپ کتنا پریشان ہے, امریکہ خود پریشان ہے, اور پاکستان نے کم سے کم اخلاقی اعتبار سے دنیا کے سامنے ایک بات کر کے دکھائی, زبان سے نہیں, کہ 35 لاکھ ریفیوجیز, اور کبھی کسی سیاسی فورم پر یا پارلیمنٹ کے اندر کسی سیاستدان نے کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا کہ ان کو واپس بھیجو. تو میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل کی اخلاقی لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان جیسے ممالک اس کو لیڈ کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے
افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد پاکستان کا کیا کردار ہوگا؟
میں سمجھتا ہوں پاکستان کا کردار ہوگا افغانستان کی ریکنسٹرکشن میں, اور بہت بڑا کردار ہوگا, سیمنٹ, سریا, نو ہاؤ, تعلیم کے اندر, صحت کے اندر, اور جو کانٹیکٹس ہمارے ریفیوجیز نے ہمارے ہاں آ کر تعلیم حاصل کر کے گزرتے ہوئے سارے کانٹیکٹس, وہ سارے کانٹیکٹس کام آ جائیں گے کہ ان وہ بھی جب افغانستان کے اندر کام کریں گے تو وہ بھی بہتر بیک گراؤنڈ کی بنیاد پر, اپنے تجربے, پاکستانی تجربوں کی بنیاد پر وہ کام کر سکیں گے.
امریکی صدر بائیڈن نے افغانستان سے انخلا کا اعلان کیا ہے, طالبان نے ابھی تک اس کے اوپر آمادگی ظاہر نہیں کی ہے جبکہ پاکستان اسے ویلکم کر چکا ہے, تو اس صورتحال میں امن عمل آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ؟
میں تو سمجھتا ہوں یقیناً بڑھے گا. دیکھیے انخلا امریکی فورسز کا یقیناً ایک بہتر قدم ہے جس کو امریکہ نے بڑے سوچ سمجھ کر اٹھایا ہے, اس کا کمٹمنٹ پرانا ہے, کیونکہ پاکستان تو ہمیشہ سے جب سے ہماری پارٹی, جب سے کابل پر حملہ ہوا مجھے آج تک یاد ہے کہ جب امریکن فورسز نے اٹیک کیا مجھے آج تک یاد ہے کہ ہمیں 9/11 کی اپنی جگہ تکلیف ضرور ہے, مگر پرائم منسٹر عمران خان نے پریس کانفرنس کی تھی, واحد پاکستانی لیڈر تھا پہلے دن, انہوں نے پریس کانفرنس کر کے یہ کہا کہ جنگ حل نہیں ہے, امن کی طرف جانا چاہیے, اور جنگ اتنی ساری قربانیوں کے بعد امریکن, میں سمجھتا ہوں بلینز آف ڈالرز, ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز خرچ ہونے کے بعد امریکن جانوں کے وہاں جانیں ضائع ہوئیں, وہاں پر پاکستان کے اپنے دہشت گردی کی کیفیت میں 70,000 جانیں کم سے کم ہماری جائیں, پاکستان کی معیشت کا نقصان ہوا, اور سلوشن کیا ہے؟ سولوشن پھر وہیں آ گیا کہ بعد نیگوشیٹ کر کر اس معاملے کو سیٹل کرو. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا کنوکشن تھا اسی کنوکشن پر, میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ دنیا کی ساری طاقتیں اسی کنوکشن پر آ گئی ہیں, اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس امن کے لیے کوشش پاکستان بھی کر رہا ہے, یقیناً یونائٹڈ اسٹیٹس بھی کر رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں, جو روس کا رول ہے, چائنا کا رول ہے, اور مستقبل میں پاکستان کا رول ہوگا ری بلڈنگ افغانستان میں, تو یہ سب کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا.
پاکستان کے ان تمام تر اقدامات کے باوجود دنیا کا ڈومور کا مطالبہ کیوں نہیں ختم ہو رہا؟
میرے خیال سے دنیا کے ڈومور کا مطالبہ ہم نے تو نہیں سنا اب, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو ہم تو سمجھتے ہیں دنیا کو ڈومور کرنا چاہیے, بلکہ جس انداز سے افغانستان کے اندر انسانی جانیں گئیں وہاں پر ڈو لیس کرنا چاہیے ہے, اور امن کی خاطر دنیا کو ڈو مور کرنا چاہیے. تو پاکستان امن کی خاطر ہمیشہ ایک قدم اوپر ہی رکھے گا. پاکستان اس کے لیے بہتر سے بہتر اقدامات کرنے کی کوشش کرے گا.
بائیڈن کی صدارت میں نئی امریکی انتظامیہ سے پاکستان کس قسم کے تعلقات چاہتا ہے؟
میں سمجھتا ہوں بہت اچھے تعلقات ہونے چاہیے, اچھے ہیں. بائیڈن صاحب سے میں پہلے بھی متاثر تھا, میری ان کی ملاقات 2011 میں ہوئی تھی پریسیڈنٹ پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ, ہم نے وہاں وزٹ کیا تھا, تو جان کیری اور بہت سارے اور سینیٹرز کے ساتھ ایک لمبی میٹنگ بھی ہوئی تھی جس میں جو بائیڈن صاحب بھی تھے, اور میں نے انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا, اب مجھے ایگزیکٹلی ڈیٹس یاد نہیں ہے, مگر 2011 سے پہلے انہوں نے پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے ایک نئی اپروچ کا ذکر کیا تھا, جس کے اندر انہوں نے کہا کہ جنگ سے زیادہ ہم امن کے اعتبار سے انویسٹ کریں معیشت کے اندر. تو وہ میں نے ان سے بالمشافہ بھی اس کو اپریشیٹ کیا تھا. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہتری کی طرف جائیں گے.
یہ تھے پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف الوی, ان سے انٹرویو کر رہے تھے علی فرقان. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
جب جنگیں ختم ہو جاتی ہیں اور متحارب فریقین اپنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں, اس کے بعد طویل عرصے تک بغیر چلے ہوئے اسلحہ, گھریلو ساختہ دھماکہ خیز مواد اور دوسرے دھماکہ خیز ہتھیار جنگوں کی باقیات کے طور پر انسانوں اور مویشیوں کے لیے جان لیوا خطرہ بنے رہتے ہیں. ہزاروں ہیکٹر زمین ناقابل استعمال ہو جاتی ہے. اس پر مستضعف دہشت گرد, منشیات کے سمگلر اور مجرموں کے گروہ ان بموں اور دیگر اسلحہ کے ذخیروں پر قابض ہو جاتے ہیں, اور پھر انہیں ضرورت کے مطابق آبادیوں کو دہشت زدہ کرنے, قانون کی حکمرانی کو توڑنے اور عدم استحکام کا بیج بونے کے لیے استعمال کرتے رہتے ہیں. یہی سب کچھ دیکھتے ہوئے امریکہ نے 1993 سے تقریباً 100 ملکوں میں بارودی سرنگوں کی صفائی, بغیر دگے ہوئے اسلحہ کو جنگ زدہ علاقوں سے نکالنے کے لیے $4 بلین سے بھی زیادہ خرچ کیے ہیں. کرونا وائرس وبائی مرض کے منفرد چیلنج سے نمٹنے کے ساتھ ساتھ امریکہ نے 49 ملکوں میں اس کام کے لیے $269 ملین سے زیادہ رقم روایتی اسلحہ کو ٹھکانے لگانے پر صرف کی ہے. روایتی اسلحہ کو محفوظ طور پر تباہ کرنے کے سلسلے میں اپنی چند کامیابیوں کو اجاگر کرنے کے لیے امریکہ سن 2001 سے ہر سال ایک رپورٹ جاری کرتا ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے سیاسی اور فوجی معاملات کے بیورو کا دفتر ریموول اینڈ ابیٹمنٹ اس رپورٹ کو مرتب کرتا ہے. اس رپورٹ کا عنوان ہے ٹو واک دی ارتھ ان سیفٹی, یعنی زمین پر بحفاظت چلنا. اس دفتر نے اپنی سالانہ رپورٹ اس سال اپریل کے اوائل میں جاری کی ہے. یہ اس کا 20th ایڈیشن ہے. امریکہ کے ان چیدہ چیدہ کاموں میں یمن میں اسلحہ کی صفائی بھی شامل ہے, جہاں امریکہ یمن کے متعلقہ مختلف نو اداروں, اقوام متحدہ کے اداروں, بین الاقوامی اور غیر سرکاری ایجنسیوں کے ساتھ مل کر بارودی سرنگوں اور دوسرے دھماکہ خیز مواد کو صاف کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے. عراق میں امریکہ نے پچھلے سال دھماکہ خیز مواد کو صاف کرنے اور ملک میں بارودی سرنگوں کے خطرے سے عوام کو آگاہ کرنے کی مہم پر $3.75 لاکھ خرچ کیے. ان کوششوں کی وجہ سے بے گھر لوگ محفوظ طور پر اپنے علاقوں میں واپس آئے. ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہیں داعش نے اپنے زیر عتاب رکھا ہوا تھا. افغانستان میں امریکہ نے روایتی ہتھیاروں کو تباہ کرنے کے لیے فنڈز فراہم کیے ہیں. اس میں 1969 میں روس کے حملے کے بعد سے اب تک کی حالیہ جنگوں اور جھڑپوں کے دوران بچھائی گئی سرنگوں اور ان پھٹے بارودی مواد کی صفائی شامل ہے.
انٹر ایجنسی مین پورٹیبل ایئر ڈیفنس سسٹمز ٹاسک فورس نے مین پیٹس کے زیر عنوان سیمینار منعقد کرائے، جس کے تحت غیر ملکی سیکیورٹی اور کسٹم اہلکاروں اور قومی پولیس کو تربیت فراہم کی گئی اور انہیں سکھایا گیا کہ کس طرح وہ اپنے جدید ہتھیاروں کے غیر قانونی پھیلاؤ کو روک سکتے ہیں۔ مین پیڈ نامی تربیتی پروگرام کے ذریعے مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں حکام کو ورچوئل تربیت فراہم کی گئی ہے، جس کا مقصد انہیں اپنے شہری ہوا بازی کے نظام کو خطرات سے بچانا ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ حکومت پاکستان نے ملک میں کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کرانے کے لیے فوج طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور افغانستان میں پائیدار قیام امن کے حوالے سے ترکی، پاکستان اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کی ایک اہم ملاقات آج استنبول میں ہو رہی ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے یہ اعلان کیا ہے کہ امریکہ سال 2030 تک گرین ہاؤس گیسز کی آلودگی میں 50-52% تک کمی کر دے گا۔ اس کے ساتھ ہی بہجت جلانی کو بھی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔